بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ واقعی موقع ہم لوگوں کو دیا گیا ہے اس سال بھی, یعنی اگر یہ سوچ کے ہم لوگ ان شبوں میں عبادت کریں کہ شاید ابھی یہ موقع ہمیں ہاتھ نہیں لگنا ہے, تو ہم لوگ پورے خلوص کے ساتھ, پورے اپنے ایمان کے ساتھ, اور جو کچھ حقیقی معنوں میں جو ایک بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں, اس طرح سے ہم عبادت کریں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر قیصر عباس, جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت خوش آمدید, اور بہرحال بہت ہی عزیز ایام گزر رہے ہیں, کس طرح سے استفادہ کریں اس سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. میں آپ کی خدمت میں, اپنے سارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے, اور تسلیت عرض کرتا ہوں شب ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. تو حسن بھائی, اثرات کی اہمیت کے بارے میں ہم کیا بات کریں جب خود خدا نے بات کر دی ہے, جیسا کہ آپ نے سورہ قدر کی پہلی آیتوں کی تلاوت فرمائی, اور میں بھی ثواب کی نیت سے جو ہے تلاوت کیے دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کی شان میں میرے خیال سے اس سے اچھی صورت اور قرآن مجید میں کوئی نہیں ہے, اس سے اچھا اشارہ اور کوئی نہیں. اشارے اور بھی ہیں, لیکن یہ بہترین اشارہ ہے کہ جو اس کی اہمیت پہ اور اس کی افادیت پہ جو ہے وہ تاکید فرماتا ہے. مثلا اس رات میں قرآن مجید میں جو آیا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن آئین زندگی ہے, قرآن وہ معلم اور وہ پیشوا ہے کہ جس نے اس زمانے میں بھی انسانیت اور بشریت کی ہدایت کی جب ہادی موجود نہیں تھا یا ہادی پردہ غیبت میں چلا گیا. لہٰذا قرآن کی برکت کے بارے میں جو ہے وہ عموماً مسلمان اور تمام اہل علم و دانش جانتے ہیں. دوسری اس کی فضیلت اور برکت یہ کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے, یعنی 83 سال اور 33 دن اگر کوئی شخص مسلسل عبادت کرے اور فقط اس ایک رات میں عبادت کر لے تو یہ پھر بھی افضل. قرآن نے کہا خیر من الف شہر, یہ اس ساری مدت سے افضل ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور وہ تقدیر لکھتے ہیں انسان کی. ملائکہ کا نازل ہونا اور روح کا نازل ہونا, بعض روایات میں مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہہ دیا جاتا ہے, جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ روح حضرت جبرائیل ہیں؟ مولا نے فرمایا مگر تم نے دیکھا نہیں کہ جبرائیل ملائکہ سے ہیں, اور اللہ نے لفظ ملائکہ کو روح سے جدا استعمال کیا ہے, بس روح افضل ہے ملائکہ سے بھی. لہٰذا اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں. اور یہ رات سلامتی ہے, طلوع فجر تک سلامتی ہے, سلامتی ہے. اور اس رات میں جو سلامتی کا مجدہ دیا گیا ہے, اس سلامتی کے مجدے سے حسن بھائی میں ایک اشارہ کروں گا, اور وہ یہ کہ ملائکہ سلام کرتے ہیں اس رات میں مومنین پر, اور ملائکہ کے سلام کی لذت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ملائکہ نے سلام کیا, اس سلام کی جو لذت تھی وہ پوری دنیا کی لذتیں ایک طرف, اور اس سلام کی لذت پوری دنیا میں پھر دوبارہ کہیں میسر نہیں ہوئی. یا پھر اس کو اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس وقت سلام کیا, وہ وقت وہ تھا کہ جب نمرود حضرت ابراہیم کو آتش میں پھینک رہا تھا, حضرت ابراہیم کو اس نے یعنی آتش کی طرف پھینک دیا, تو ایسے میں ملائکہ نے حضرت ابراہیم پر سلام کیا. اس سلام کی برکت سے, یہ برکت تھی فقط اس سلام کی, جو یہ میں علامہ طباطبائی کی تفسیر سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں, اور آغا فرماتے ہیں کہ یہ سلام کی برکت تھی کہ آتش گلزار ہو گئی, آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. علامہ فرماتے ہیں کہ جب آتش نمرود ملائکہ کے سلام سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے, تو کیا آج کی رات جہنم کی آتش مومنین پہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟
بے شک.
پھر اسی رات کی شان میں علامہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ سلام ملائکہ نے کیا خلیل خدا پر, ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ پہ سلام کیا،
بالکل.
تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اس رات ملائکہ مومنین پر سلام کرتے ہیں. حسن بھائی، اس رات کے بارے میں ہے کہ اس رات میں انسان کی تقدیر، مقدر اور قسمت لکھی جاتی ہے، اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. لہذا مومنین کو چاہیے ہے کہ اس رات میں وہ کریں کہ جو خدا کو پسند ہو. جہاں تک ہزار سال کی عبادت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں، اس کے ضمن میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا جوان تھا جس نے ہزار سال جنگی لباس اپنے تن کے اوپر پہن کر رکھا، اور ہر لمحے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار رہا. ایک مرتبہ وہ لباس نہیں اتارا، ہزار سال اس کو زیب تن رکھا، اور ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہا. تو صحابہ نے دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص کتنا خوش قسمت اور کتنا عابد اور کتنا زاہد، اس کا خدا کے نزدیک کتنا مقام ہوگا. اے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا میسر ہوتا، ہمیں بھی کچھ ایسا نصیب ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. بس آپ آج کی ایک رات اللہ کی عبادت کر لیں، یا اپنے تن پہ وہ لباس پہن لیں کہ جس لباس کو پہننے کے بعد آپ کی نیت یہ ہو کہ میں خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. جہاد فقط یہ نہیں کہ میدان کارزار میں چلا جائے اور شمشیر پکڑ کر مقابلے میں کافر کی. اپنے نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. رسول خدا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جب جنگ سے واپس آئے تو اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، جو جہاد اصغر تھا وہ تمام ہو گیا، اب جہاد اکبر کرنا ہے ہم کو. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنی گھمبیر جنگ تھی، سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور شدید قسم کی جنگ ہوئی، وہ اگر جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. اور اگر آج کی رات کو کوئی اس بنی اسرائیل کے جوان کا، جس نے ہزار مہینہ اپنے جسم پہ وہ لباس پہن کر رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ رہا اور تیار رہا، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، آج کی رات آپ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، حد عقل، آپ کے سامنے کوئی میدان جنگ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں، اپنے نفس سے جہاد کے ساتھ تیار رہو اور آج کی رات عبادت کرو، آپ کو ہزار مہینے کی عبادت. دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے چار مومن تھے، چار جوان تھے، مومن تھے، پرہیزگار، متقی، انہوں نے ہزار مہینہ اللہ کی عبادت اس حالت میں کی کہ ان سے کوئی ایک معصیت سرزد نہ ہوئی. یعنی پورے ہزار مہینے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ہزار مہینوں میں ایک مرتبہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. تو صحابہ کے دل میں پھر یہ بات آئی، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا ان کا جنہوں نے ہزار مہینہ اللہ کی عبادت، اللہ کو اللہ سمجھ کے اور اس کی خوشنودی کے لیے کی، اور ایک گناہ بھی نہ ان سے مثلا سرزد ہوا. پیغمبر گرامی اسلام نے جب اپنے صحابہ کی یہ بات اور ان کے دل کی تختی کا مطالعہ فرمایا، تو پروردگار عالم نے پھر فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر آپ ان بنی اسرائیل کے چار مومنین کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات تنزل لیلۃ القدر کی رات کو آپ جو ہے احیاء کریں، جاگتے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، تو آپ کو ان کا ثواب مل جائے گا. یہاں پہ ایک نقطہ ہے حسن بھائی، اور وہ یہ ہے کہ آیا لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے اور یا کسی اور سال کے کسی اور دن میں ہے؟ تو اس کا اشارہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں پہ انا انزلنا ہو، قرآن کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ضمیر استفادہ کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، معلوم نہیں کس کو نازل کیا. اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ ماہ رمضان، شہر رمضان، الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، معلوم ہوا کہ وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی میں ہے. اب آیا یہ لیلۃ القدر جو تھی یہ فقط پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی یا اس کے بعد بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو کلمہ استفادہ ہوا ہے انہا انزلناہو، اس میں انزلناہو میں بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مثلا تدریجی نازل ہوا ہے، 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور اس رات پہلی آیت نازل ہوئی ہے. جبکہ دوسری جو اس کے بارے میں مفسرین نے بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ نہیں، اس رات میں پورے کا پورا قرآن، کیونکہ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ نازل ہونا، اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تدریجن، وہ تنزیل سے ہے، تنزیل یعنی آہستہ آہستہ، وہی 23 سال. یہاں پہ اللہ نے جو کلمہ استفادہ کیا وہ انزلنا کا ہے، لہذا یعنی ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر ہی میں نازل ہوا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے اس رات کی عظمت اور اس رات کی برکت کی، کہ یہ رات کس قدر عظیم اور کس قدر باعث سے برکت اور کس قدر اس میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اس رات میں مقدر لکھا جاتا ہے، قسمت لکھی جاتی ہے بشریت کی ایک سال کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مقدر تو وہی ہے جو اس رات لکھ دیا جاتا ہے، اب کیا ضرورت ہے، بس اللہ نے ایک مرتبہ لکھ دیا ہے اور ہم مجبور ہیں، جو لکھ دیا ہے اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے ہیں. بس مثلا اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ ہمارے حصے میں پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے، اگر ہم نے نیکی کرنی ہے تو نیکی پہلے ہی لکھ دی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عدل الہی کے مطابق ہے. عدل خدا اس طرح نہیں ہے. اللہ انسان کی لیاقت کو دیکھ لیتا ہے. آج کی رات کو پروردگار عالم انسان کی بصیرت، اس کا علم، اس کی لیاقت، اس کی شرافت، اس کی دیانت، اس کا تقوی، اس تقوی، شرافت، دیانت اور جو کچھ وہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. لہذا بزرگان جو مثلا مومنین میں سے بہت سمجھدار مومن ہوتے ہیں وہ آج کی رات، کیونکہ آج کی رات حسن بھائی ہر شے 1000 برابر ہے،
بالکل
آیت اللہ کراتی کے قول کے مطابق آج کی رات ہر شے، وہ صدقہ دیتے ہیں تو آج کی رات دیتے ہیں، وہ افطاری کرواتے ہیں میکسیمم مومن تو آج کی رات کا انتظار رکھتے ہیں، وہ مثلا زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوتی ہے، خیرات کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ 1000 برابر شمار ہوگا. وہ اس قدر پروردگار عالم کے نزد، کیونکہ سارے دن اللہ نے بنائے ہیں اور بعض دنوں کو اللہ نے بعض دوسرے دنوں پہ فوقیت اور افضلیت، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر افضلیت اور بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی، انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں بعض اعضاء کو دوسرے اعضاء پر افضلیت اور فوقیت، لہٰذا اس رات کی شان میں یہی کہنا کافی ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، مومنین پر سلام کرتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا. اور قرآن مجید کے بارے میں بھی مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورے کا پورا قرآن نازل ہوا، ایسا نہیں کہ مثلا تدریجی نازل ہوا یا پہلی مرتبہ پہلی آیت نازل ہوئی، نہ، پورے کا پورا قرآن اس رات میں نازل ہوا. اور قرآن جو ہے وہ خود رحمت ہے، قرآن خود برکت ہے کہ جس کی برکت سے آج تک انسانیت مستفید ہو رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب، ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ایسی برکت اس میں خدا نے مقرر کی کہ اس ارشاد ہے رب الکریم کا کہ ہم نے اس شب کو عظیم ترین شبوں میں تبدیل کر دیا، تو یہ اس سے ہم لوگ استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟
حسن بھائی، اس کا استفادہ تو وہی ہے جیسے بزرگ علماء نے بھی فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، قرین قیاس بھی ہے، عقل کے نزدیک بھی ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن کو آپ الماری کی زینت نہیں بنائیں، غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ کے صرف اس کو دور سے سلام نہیں کرتے رہیں، بلکہ قرآن کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، نافذ کریں. قرآن میرے جسم کا حاکم ہو، قرآن میرے گھر کا حاکم ہو، قرآن میرے معاشرے کا حاکم ہو، اور قرآن ہمارے ملک کے اوپر حکومت کرے، پھر اس کا صحیح فائدہ ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مردوں کے اوپر پڑھا جائے، قبروں پہ جا کر پڑھا جائے، یا ثواب کی خاطر پڑھا جائے. قرآن آیا ہے ہماری اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کو مثلا کمال تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم اپنی زندگی کو قرآنی بنا لیں، اگر ہم اپنی زندگی کو الہی اور آسمانی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے چاہا ہے ویسے بنا لیں، تو آج ہم اس پستی زبوں حالی اور اس زندگی سے جو ہے ہم کو نجات مل جائے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ خود وہ جو داعیان قرآن ہیں, جو قرآن کی دعوت دیتے ہیں, بعض مقامات پر خود بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے میں. تو پھر جب ایک مثلاً اس کے مطابق جب علماء مثلاً مستحبات چھوڑ دیتے ہیں تو عوام واجبات چھوڑ دیتے ہیں, اور جب علماء واجبات چھوڑ دیتے ہیں تو عوام جو ہیں وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہی صورتحال ہے کہ جب علماء کی زندگی میں قرآن جو ہے وہ, قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ مثلا سبھی مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختلاف, میں باہر کی بات نہیں کرتا ہوں, خود مسلمانوں کے ماں بہن اور مسلمانوں سے پھر جو ہے علماء کے ماں بہن. ہم عوام کسی سے کوئی بات کریں تو وہ کہیں گے پہلے آپ علماء کو تو سمجھاؤ, انہوں نے پہلے ہم سے یہ آیت پڑھی بھی ہے, اس کو سمجھا بھی ہے, وہ کیوں نہیں ایک دوسرے اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑتے ہیں. تو خیر یہ چیزیں ہیں, بہت لمبی بحث ہے, ایک درد دل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے بھی اس امت کو اس قرآن پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح قرآن نے ہم سے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے. حسن بھائی بات یہ تھی کہ پس لیلۃ القدر کون سی رات ہے, یعنی بس ٹھیک ہے یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر بھی ماہ رمضان میں ہے, تو ماہ رمضان کی آخر کس رات میں ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے, دوسری ہے وہ 17ویں رات ہے, تیسری ہے وہ 19ویں رات ہے, 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, جس رات پہ زیادہ ہمارے اہل سنت والجماعت برادران کا جو ہے وہ ہے تاکید ہے ان کی, وہ ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے یا پھر 29ویں رات ہے. 29 یہ راتیں جو ہیں لیلۃ القدر کی روایات میں اور تفاسیر میں بتائی گئی ہیں. اب شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے اس کو آپ تین راتوں میں سے ایک رات قرار دے سکتے ہیں, 19, 21 اور 23. کیونکہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ مولا مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ آیا 21 ہے یا 23 ہے؟ مولا نے فرمایا کتنا آسان ہے ان دو راتوں میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنا. معلوم ہوا کہ ان دو راتوں کے اندر ہی کوئی رات ہے. انشاءاللہ باقی بات.
آپ نے کہا کہ کچھ شبے ہیں ان کو دراصل اولویت دی گئی ہے, ولیت ان کو دی گئی ہے.
اس میں یہی ہے کہ حسن بھائی کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس نے اصرار کیا, اس نے کہا مولا آخر ان دو راتوں میں کون سی رات, مثلا 21 کی رات یا 23 کی رات؟ تو مولا نے فرمایا کہ ان دو راتوں میں احیاء کرنا کتنا مثلا پسندیدہ ہے اور کتنا اچھا. یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے حسن بھائی, وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ لیلۃ القدر معصومین کے فرامین کے مطابق جو ہے کس طرف زیادہ اشارہ کیا گیا ہے. میں یہ نقطہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آخر لیلۃ القدر کو کیوں بیان نہیں کر دیا گیا ایک ہی رات میں؟ مثلا کہہ دیتے کہ مثلا 21 کی رات ہے, مثلا 23 کی رات ہے, یا 27 کی رات ہے, یا 29 کی رات ہے, اس کو کیوں نہیں ایک رات میں بیان کیا گیا اور کیوں پنہان رکھا گیا ہے؟ تو جو ہے علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان ماہ رمضان کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں ان سے زیادہ مستفید ہو سکے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بعض دعاؤں کے اندر رکھا ہے, لہٰذا کہا گیا ہے کہ تم ساری دعائیں پڑھو, ان میں سے بعض دعائیں ایسی ہیں جن میں پروردگار کی مرضی آپ کو مل جائے گی. یا موت کو واضح نہیں کیا, کہا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو لیکن موت کا ایک ہی وقت ہے اور اس وقت میں تم کو موت. یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, بعض گناہوں میں خداوند متعال ناراض ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا صرف اسی ایک گناہ میں غضب ہے, اسی ایک بات میں غضب, یعنی مختلف گناہوں میں مختلف معصیتوں میں غضب الہی پنہان ہے. اسی طرح سے شب ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کو پانے اور ماہ رمضان کی جو وہ معنویت اور وہ جو روحانیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس رات کو پنہان رکھا گیا کہ اس کو درک کرنے کے لیے آدمی مسلسل کوشش کرے, مسلسل جاگتا رہے, مسلسل مثلا عبادت الہی انجام دے, تو تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکے. اب چلتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ امام نے فرمایا مجھے کیسے پتہ نہ ہو کہ جب ملائکہ میری بارگاہ میں میرے پاس آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اور میرے اوپر سلام کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات. कि मुझे कैसे पता ना हो, मुझे पता है। उन्होंने अर्ज़ की कि मौला फिर आप हमको भी बता दीजिए। तो मौला ने फरमाया कि मसलन जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है बात, या अगर कोई
उसका
हाँ
मज़मून जो
मस
है।
मफहूम जो है वो यही है कि इन 3 रातों में 19, 21 और 23,
तेईस
बाज़ मरतबा लिखा गया है 19 में मुकद्दर लिखा जाता है, 21 में खुदा की बारगाह में पेश होता है, और 23 की रात को उसके ऊपर जैसे साइन होते हैं। तो ये इस तरह की बात है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात जो हमारे बरादरान हैं वो 27 के ऊपर ताकीद करते हैं और 29 की रात में भी है। लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम का जो शेवा था वो ये था कि जो तीसरा अशरा है माह रमज़ान का, इनकी तमाम रातों में हज़रत अहिया फरमाया करते थे, जागते रहते थे, और वो जो इबादत मखसूस हैं वो अंजाम देते थे। अब चलते हैं कि लैलतुल कद्र में क्या इबादत हमको अंजाम देनी चाहिए।
बिल्कुल
हसन भाई, जो मफातीहुल जिनान में शेख अब्बास कुम्मी ने लिखे हैं वो चंद एक अमाल हैं। वो ये एक अमल ये है कि आप मगरब से पहले गसल करें ताकि नमाज मगरब आपकी जो मगरबैन की नमाज उस गसल के साथ हो। दूसरा अमल जो है वो 2 रकात नमाज है, जैसे सुबह की नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हर रकात में अलहम्द के बाद 7 मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद सूरह तौहीद की तिलावत करनी है, और आखिर पे जब नमाज ख़त्म हो जाए तो आपने 70 मरतबा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, रब्बी नहीं कहना कर पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मौला फरमाते हैं जो शेख अब्बास कुम्मी की मफातुल जिनान में लिखा है कि रसूल गिरामी इस्लाम फरमाते हैं वो बंदा ये अमल अंजाम देने के बाद अपनी जगह से नहीं उठता कि परवरदिगार आलम उसको और उसके वालिदैन को बख्श देता है। ये छोटी सी नमाज है, 2 रकात नमाज है। उसके बाद जो अमल बयान किया गया है वो इस रात में जिंदा जागते रहना है, अहिया करना है इस रात को, और इस रात में जाग कर जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी है, चाहे जिस तरीके से भी की जाए। बकिया आमाल भी जो हैं वो मफातीहुल जिनान में लिखे हैं, मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि उसको जाके देखें, इंशाल्लाह आज की रात से मुस्तफीद हो।
ये बताइए कि इस शब में कहा जाता है कि गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जैसा कि आपने भी फरमाया, तो हम लोगों को इस शब में तरजीह क्या देना चाहिए, कि गुनाह अपने बख्शवाएं या अपनी बंदगी का सबूत दें, या फिर हम जो है अपने अगले साल का जो मंसूबा खुदा के यहाँ तैयार किया जाता है उसको बेहतर बनाएं।
ये हसन भाई हर किसी की अपनी अपनी तरजीहात हैं, कुछ गुनाह बख्शवाने के पीछे होते हैं। मौला अली फरमाते हैं लोगों की जो है जो इबादत करते हैं उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कुछ तुजार होते हैं, कुछ डरपोक जैसे अहले तरस होते हैं, और कुछ आशिक होते हैं। तो जार यही कि मैं इबादत करूं कि उसके बदले में अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमतें अता फरमाए, सवाब अता फरमाए। डरपोक वो कि जो मैं अल्लाह की इबादत करूं कि अजाब कब्र से मुश्किलात से बच जाऊं। कुछ आशिक होते हैं, न वो कब्र के डर से अल्लाह की इबादत करते हैं, न वो जन्नत के लालच से अल्लाह की इबादत करते हैं, बल्कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह को लायक इबादत समझ कर, इसलिए बंदगी करते हैं कि वो लायक बंदगी है। इसलिए लिहाजा ये अपनी अपनी तरजीहात हैं, कोई जिस तरह का होता है वो उसी चीज़
उस मिजाज के मुताबिक
इबादत करता है। आज की रात मैंने मौला का नाम लिया तो मौला की शब ज़रबत भी है, दो तीन बातें मौला के हवाले से हो जाएं कि अव्वलीन मज़लूम आलम हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के। हसन भाई, इतनी ताकत और इतनी कुदरत होते हुए मौला अमीर अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गुजरी, उसका ख़ुद मौला की ज़बान में ये है कि मौला फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा मेरे ऊपर रसूल अल्लाह के बाद आया कि मेरी आँख में कांटा था और मेरे गले में हड्डी थी, लेकिन ऐसे आलम में भी मैंने अल्लाह के दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करता रहा और जो है हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बल्कि रसूल गिरामी इस्लाम की वसीयत के ऊपर अमल करता रहा, यहाँ तक कि वो रात आ गई कि इसी रात मसना भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मौला की ज़िंदगी में जब माह रमज़ान, ये मौला की आखिरी माह रमज़ान आया है, 40 हिजरी का माह रमज़ान आया है, तो इस माह रमज़ान में मौला का शेवा ये था कि मौला पहले भी इफ्तार बहुत ही कम चीज़ों पर करते थे। एक रात अपने मसलन एक बेटी के घर में इफ्तार करते हैं, दूसरी रात दूसरी बेटी के घर में इफ्तार करते हैं, कभी इमाम हसन मुजतबा के घर में इफ्तार करते हैं, कभी इमाम हुसैन, लेकिन आज की रात हज़रत उम्मे कुलसूम के घर में इफ्तार किया। तो रिवायत बताती है कि मौला सारी रात जागते रहे, कभी आसमान को देखते हैं, कभी घर के दरवाजे को देखते हैं, कभी दीवारों को देखते हैं, और फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम यही वो रात है जिस रात का पैगंबर ने मुझे बताया था, यही वो रात है जिस रात के बारे में मुझे बताया गया था कि इस रात मेरी ये दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो जाएगी, اس رات مثلا جو ہے امیر المومنین مسجد کوفہ میں جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے. اور تو یہ مولا کی جو آج کی رات ہے اس رات میں تھوڑا خلاف معمول دیکھتے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جان آپ آج کی رات مسجد میں نہ جائیں, کسی اور کو بھیج دیں, کسی صحابی کو بھیج دیں تاکہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس سے جو ہے مثلا وہ ٹل جائے, وہ ایک بلا ہے ایک طرح کی وہ ٹل جائے. مولا نے فرمایا ام کلثوم میری بیٹی خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے, جس کو ہونا ہے اس کو ہو کر رہنا ہے, ایسا ممکن نہیں کہ میں علی اپنے فریضے سے اور اپنے جو میرے اوپر میرا فرض ہے اس کی ادائیگی کو میں اپنی جان کے لالچ میں جو ہے وہ ترک کر دوں یا اس کو چھوڑ دوں یا اس کو نظر انداز کر دوں اور اپنی جگہ کی کسی اور. کتنی بڑی بات ہے جو امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرنا, امیر المومنین کے شیعہ ہیں, واقعا میں خود دیکھوں کہ میرا فریضہ کیا ہے اور جب میرا فریضہ کیا فرق پڑتا ہے موت میرے اوپر آ گرے میں یا میں موت کے اوپر جا گروں. اپنے فریضے کی انجام دہی میں حسن بھائی کیا موت, مرنا تو مرنا ہی ہے, بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی مرنا ہے, اور اللہ کی محبت اور اس کی ذات کی خوشنودی اور اس کی ذات کو حاصل کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ابن ملجم کی تلوار سے بھی جا کر جو ہے وہ زہر آلود تلوار سے بھی جا کر مرنا. خیر اگر وقت ہے تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں, نہیں تو
حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ فرما رہے تھے اگر آج کے دور میں ہمیں ایک اچھا پیروکار بننا ہے لفظ سے آگے بڑھ کے عمل میں کیا کریں.
مولا علی علیہ السلام کے آخری جو وصیت ہے حد عقل اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں گے مولا نے کیا چاہا ہے ہم سے. میں اس کا مفہوم چونکہ وقت بہت کم ہے عرض کروں گا. مولا نے اتحاد ہم سے چاہا ہے. مولا نے کہا حسن بیٹے میرے پیروکاروں سے کہنا کہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا. اور اب دیکھتے ہیں کہ جس وقت مولا کو یہ ضرب لگی ہے اور مولا زمین پر گر پڑے ہیں تو یہ نماز کا وقت تھا. نماز کے وقت میں روایت میں ہے کہ مولا مٹی زمین سے اٹھا اٹھا کے اپنے زخم میں ڈال رہے تھے اور حسنین شریفین آئے ہیں تو اس وقت مولا بالکل اپنے اس میں اس ہوش و حواس میں تھے. مولا نے فرمایا حسن بیٹے مجھے رہنے دو,
ایک سوال ہے میرے لوگوں کے پاس ہے,
میرے مقتدیوں کو پہلے نماز پڑھاؤ. علی کے پیروکاروں کی ایک شان جو ہے وہ نماز کو برقرار رکھنا ہے. علی کی ضرب لگتے وقت جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ میں یہ تھی کہ میرے مقتدیوں کو نماز پڑھاؤ.